جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدرسن کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد حسن عطاری صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی آپ؟
الحمدللہ رب العالمین۔
عید قربان کے ایام کتنے ہیں، یعنی جن ایام کے اندر قربانی وہ ہوتی ہے؟ تین دن تک عام معروف ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ ایسے میسیجز، کچھ چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں کہ چوتھے دن کے بارے میں بھی شبہ میں ڈالا جاتا ہے کہ اس دن بھی قربانی ہو سکتی، تو کیا چوتھے دن قربانی ہو سکتی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جمہور ائمہ کا واضح طور پر یہ موقف موجود ہے کہ قربانی کے جو ایام ہیں وہ تین دن ہیں، یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 تاریخ کی غروب آفتاب سے پہلے تک کا جو وقت ہے یہ قربانی کا وقت ہوتا ہے، ایام النحر یہ کہلاتے ہیں۔ اور اسی پر صحابہ اکرام علیہم رضوان کی احادیث طیبہ موجود ہیں، موطا امام مالک کے اندر، سنن کبریٰ کے اندر، معرفت السنن والآثار کے اندر، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قربانی ہے وہ تین دن تک ہے، یعنی ایک دن یوم الاضحیٰ کا اور اس کے بعد کے دو دن کہ جن میں قربانی یہ کی جا سکتی ہے، اس کے بعد قربانی کے دن نہیں ہیں، اور یہی ہمیشہ امت کے اندر معروف رہا ہے۔ اب بعض روایات جو اس حوالے سے ملتی ہیں کہ ایام تشریق، چونکہ ایام تشریق جو ہے وہ 9 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ کے ایام ہوتے ہیں،
ٹھیک،
تو اس کو جو ہے وہ قربانی کے ایام کہا گیا ہے، لیکن اس طرح کی جو روایت آئی ہیں وہ تمام کی تمام سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، اور جو احکام شرعیہ ہوتے ہیں ان میں ضعیف احادیث معتبر نہیں ہوتی۔ فضائل، ترغیب و ترہیب، یہ جو ابواب ہوتے ہیں ان میں تو آپ ضعیف حدیثیں وہ لا سکتے ہیں، وہ معتبر ہوتی ہیں، لیکن جہاں پر کوئی حکم شرعی بیان کرنا ہوگا، جیسے نماز کا کوئی مسئلہ ہے، روزے کا کوئی مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا کوئی مسئلہ ہے، حج کا کوئی مسئلہ ہے، اسی طرح قربانی کا کوئی مسئلہ ہے، تو وہاں پر آپ کو صحیح یا حسن حدیثیں یہ بیان کرنا ہوں گی، وہاں ضعیف حدیثیں بالخصوص جہاں صحیح احادیث طیبہ ہوں اس کے مقابل نہیں آتی۔ تو جو صحابہ اکرام علیہ رضوان نے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کو شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ یہ لفظ کے اعتبار سے موقوف ہے، یعنی اقوال صحابہ کے ہیں لیکن حکم کے اعتبار سے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اس کو مرفوعاً کہتے ہیں۔ تو یہ احادیث طیبہ موجود ہیں، یقیناً ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان صحابہ نے عقل سے مقرر کیا ہو، بلکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار رہا ہے۔ تو اس کے مقابل جو روایتیں آ رہی ہیں، جیسے ایک روایت جو ہے اس میں ایام تشریق کا ذکر ہے، تو وہاں راوی ہے سوید بن عبدالعزیز، اس کے اوپر علماء نے تفصیل کے ساتھ کلام کیا ہے، اور جمہور بلکہ اکثر علماء بلکہ تمام کے تمام علماء کے نزدیک راوی ضعیف ہے، تو لہذا اس کی حدیث سے اس موقع پر استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ تو یوں ہمارے ائمہ نے چوتھے روز کی جو روایت ہے وہ ضعیف ہونے کی وجہ سے احکام میں اختیار نہیں، کیونکہ اس کے مقابل جو ہے وہ دیگر روایتیں یہ حسن درجے کی، صحیح درجے کی موجود ہیں۔ تو جو صحیح وقت ہے قربانی کا وہ 10 جو ذی الحجہ ہے وہ، اور اس کے بعد 2 دن، یعنی 10, 11 اور 12، یہ 3 دن ہیں کہ جن کے اندر قربانی کی جا سکتی ہے، باقی اس کے بعد قربانی نہیں ہو سکتی۔ جیسے ہی 3rd دن کا سورج غروب ہوا، اب اس کے بعد قربانی کا وقت ختم ہو چکا،
ٹھیک ہے۔ اور یوم النحر اور اس کے بعد یومان کے یہ الفاظ ہیں،
یوم الاضحیٰ، یوم النحر، اور اس کے بعد ویومان، اور 2 دن مزید اس کے بعد،
2 دن مزید ہیں۔ اور بات تو اچھا خاصا بالکل تین دن دے پائیں گے, لیکن جان بوجھ کر قصدن اب چوتھے دن لوگوں میں تشویش ڈالنے کے لیے اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں.
دیکھیں ایک تو دلیل ہوتی نا, بالفرض مان بھی لیتے اس کو دلیل کے اعتبار سے, تو بھی ایک حکم ہے جو متفق علیہ قاعدہ اور اصول ہے, وہ یہ ہے کہ جہاں اختلاف آئمہ واقع ہو تو وہاں اس سے خروج یہ مستحب ہوتا ہے. جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کریں کہ جس کے مطابق تمام کے مطابق عمل ہو جائے, یعنی وہ کام آپ نے کیا تو اس کے مطابق عمل ہو گیا. تو مثال کے طور پر جیسے اونٹ کا گوشت کھانا ہے, اب اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد جمہور آئمہ کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا احادیث طیبہ کی روشنی میں, آخری عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ہے. لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا موقف یہ ہے کہ اس کا گوشت کھانے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو اب ہمارے نزدیک یہ مستحب قرار پاتا ہے کہ بندہ جب اونٹ کا گوشت کھائے تو اس کے بعد وضو کر لے, اس لیے کہ تاکہ آئمہ کے اختلاف سے وہ نکل جائے.
صحیح.
اب اگر بالفرض ان روایتوں کو تسلیم کر بھی لیا جاتا تو اب یہاں پر چونکہ اختلاف واقع ہو رہا ہے اور کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ جسے آپ کو کوئی مکروہ کام کرنا پڑ رہا ہے, اگر آپ پہلے دن کریں گے تو سب کے نزدیک ہو جائے گی, دوسرے دن کریں گے تو بھی سب کے نزدیک ہو جائے گی, تیسرے دن کریں گے تو سب کے نزدیک ہو جائے گی, چوتھے دن میں جا کے بالفرض اگر مان بھی لیا جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ جمہور علماء کے نزدیک تو کیا ہوگا, نہیں ہوگا قربانی, بعض کے نزدیک ہو جائے گی لیکن وہ دلیل کے اعتبار سے بھی کمزور ہے. اور یہاں پر دیکھیں کہ کیسا آپ ایک کام کر رہے ہیں کہ جمہور علماء کے نزدیک وہ قربانی آپ کی ہو ہی نہیں رہی. نمبر ایک بات یہ, نمبر دو بات یہ کہ ایسے لوگوں کا عام طور پہ جو شیوا ہوتا ہے وہ فتنہ برپا کرنا ہوتا ہے. یعنی مسلمان تمام تر اپنی قربانیوں سے فارغ ہو چکے اور سب کچھ ہو چکا, اب رش لگانے کے لیے. اچھا مزے کی بات بھی یہ ہے یہاں پر کہ کریں گے بھی تو اونٹ ہی قربان کریں گے
اس دن کے لیے, چوتھے
اس دن کے لیے. تو یہ فتنہ انگیزی ہے, فتنہ برپا کرنے والی باتیں ہیں. ورنہ اگر وہی تیسرے دن کر لیں, دوسرے دن کر لیں, تو کسی طرح کا کوئی انتشار نہیں ہے.
ٹھیک ہے, ماشاء اللہ بہت ڈیٹیل سے ناظرین کرام آپ نے یہ تفصیل ملاحظہ فرمائی ہے کہ قربانی کے ایام وہ فقط تین دن ہیں, چوتھے دن قربانی جائز نہیں ہے اور نہ ہی قربانی وہ کفایت کرے گی. مزید آپ کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں.
میرا نام عبد المصور اتاری ہے. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ دو الگ الگ گھروں میں رہنے والے بھائی کیا ایک قربانی کے جانور میں شریک ہو سکتے ہیں؟
دو الگ الگ رہنے والے بھائی ایک جانور میں, بڑا جانور بیل وغیرہ اس طرح ہے تو اس میں
جی, دو الگ الگ گھروں میں رہیں یا دو الگ الگ شہروں میں یا دو الگ الگ ملکوں میں بھی رہتے ہوں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ قربانی کے جانور کے اندر وہ شریک ہو سکتے ہیں. یعنی جس جانور کے اندر سات حصے ہوتے ہیں, تو اب مثال کے طور پر ایک بھائی جو ہے وہ کسی اور گھر میں رہ رہا ہے, کسی اور شہر کے اندر رہ رہا ہے, کسی اور ملک کے اندر رہ رہا ہے, دونوں جب قربانی کر رہے ہیں تو قربانی کا وقت موجود ہے, ایک بھائی کے یہاں قربانی ہو گئی, دوسرے نے اس کو وکیل بنا دیا ہے اور دونوں کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے تو قربانی ہو جائے گی, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے, اگر یہی سوال بکرے کے حوالے سے ہو
تو پھر نہیں ہوگی. وہ چاہے الگ الگ رہتے ہوں چاہے ساتھ رہتے ہوں, تو ایک بکرا یہ ایک سے زیادہ سے کفایت نہیں کرتا, ایک بکرا ایک ہی کی طرف سے کفایت کرے گا.
ٹھیک ہے, ایک شخص میرے پاس آیا کہہ رہے کہ ہم نے بڑا جانور بیل وغیرہ تو لے لیا ہے, اب وہ ہم نے 1.5 لاکھ کا لیا ہے, اس میں تین حصے کسی کے ہیں, چار حصے میرے ہیں, لیکن جو میرا پارٹنر ہے مطلب جس کے تین حصے ہیں, وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی بکرا چونکہ ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمارے پاس جو رقم ہے وہ 30,000 روپے ہیں. اب 30,000-20,000 کا ہمیں نارمل کوئی بکرا صحیح مل نہیں رہا, تو 50,000-60,000 کا بکرا مل جائے گا جو کہ ایک اچھا ہے. تو وہ میرا ساتھ والا کہہ رہا ہے کہ بھائی میں 30,000 تمہیں دے دیتا ہوں, ایک بکرا لے کے آئیں اور وہ ہم چلو ہمیں بکرے کا گوشت بھی مل جائے گا, تو یہ کیا کریں گے؟ یہ
اس طرح تو قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی, نہیں نہ اس کی ہوگی نہ اس کی ہوگی, وہ صرف گوشت ہو جائے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا.
صحیح,
تو اس لیے اگر 30,000 آپ کے پاس ہیں تو یا تو آپ کو بکرا مل رہا ہے تو بکرا ہی لے لیں, ورنہ پھر آپ جو ہے وہ اجتماعی قربانی جو ہوتی ہے اس میں حصہ ملا لیں. یہ دو آپ کے پاس آپشن موجود ہیں, باقی اس طرح نہیں ہو سکتا کہ دو مل کے جو ہے وہ اچھا والا بکرا لے آئیں اور وہ بکرا جو ہے وہ دو کی طرف سے کفایت کر جائے, ایسا نہیں ہوگا,
قربانی بھی نہیں ہوگی, وہ
بالکل نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے, مزید سوالات.
میرا نام کاشف علی ہے. قربانی کی کلیجی پہ فاتحہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟
قربانی کی کلیجی پہ, جی کلیجی پہ جی کیا کہتے ہیں, سب سے پہلے اسی پہ ہی. اچھا, اس میں یہ بھی سنا قربانی کے گوشت پہ فاتحہ ہو سکتے ہیں؟
اصل میں دیکھیں قربانی کا گوشت جو ہوتا ہے وہ کئی اعتبار سے ثواب کا سبب بنتا ہے. جو ذبح کیا جاتا ہے جانور کو وہ ذبح فی نفسی ہی, خود ذبح کرنا یہ بھی عبادت ہے, اس پر بھی بندے کو ثواب ملتا ہے. اب اس کے بعد جو تقسیم وہ گوشت کرے گا یا اس کے اوپر فاتحہ دے گا, اس کے ذریعے سے نیاز کرے گا, اچھی نیت کے ساتھ کھائے گا, تو وہ تمام علیحدہ ثواب کے ذرائع بنتے ہیں. لہٰذا اس پہ جب فاتحہ دی جائے گی, چاہے وہ کلیجی کے اوپر دیں, چاہے آپ گوشت کے اوپر دیں, کسی بھی چیز کے اوپر دیں, فاتحہ بالکل اس پہ دے سکتے ہیں, دینا چاہیے, انشاءاللہ یہ باعث ثواب ہوگا آپ کے لیے.
ٹھیک ہے, مزید سوال.
میرا نام محمد طالب ہے. مفتی صاحب, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی شخص کے گھر میں چار فرد ہیں اور ان چاروں پر قربانی واجب ہے اور وہ کسی ایک فرد کے بعد اپنا مال جمع کرا دے, تو ان چاروں کی قربانی ہو جائے گی یا ایک کی ہوگی؟
دیکھیں, اگر تو اس کا معنی یہ ہے کہ سارے کے سارے صاحب نصاب ہیں اور اپنے اپنے حصے کی رقم اس کو دے دیتے ہیں اور وہ ان چاروں کی طرف سے فقط ایک چھوٹا جانور, جیسے مثال کے طور پہ بکرا لے کر آ جاتا ہے اور وہ چاروں کی طرف سے قربانی کرتا ہے, تو کسی کی طرف سے قربانی نہیں ہوئی. اور اگر یہ چاروں حصے اس کو دے دیتے ہیں اور یہ بڑا جانور لے آتا ہے اور پھر چاروں مل کے ایک بڑا جانور کرتے ہیں, تو اس صورت میں سب کی طرف سے قربانی کفایت کر جائے گی کہ بڑے جانور کے اندر, اونٹ وغیرہ کے اندر, بیل وغیرہ جو ہیں ان کے اندر سات افراد شریک ہو سکتے ہیں. اور اگر اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ بنتا ہے کہ مثال کے طور پہ کسی کے پاس اتنی ہی رقم تھی کہ جس کی وجہ سے وہ صاحب نصاب ہو رہا تھا, قربانی اس کے اوپر لازم ہو رہی تھی, اس لیے اس نے اٹھا کے ایک کو دے دی تینوں نے کہ ہم پر قربانی واجب ہی نہ رہے اور اس کے اوپر واجب تھی تو مزید اس کو رقم دے دی ہے تاکہ اسی کے اوپر واجب رہے, ہمارے پر واجب نہ رہے, تو یہ تو گناہ کی بات ہے. ایسا ہیلا کرنے کی شریعت مطہرہ اجازت نہیں دیتی, تو اس لیے سب خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں, ملا کے کر سکتے ہیں ملا کے کریں, اور اگر آپ اجتماعی قربانی میں حصہ لیتے ہیں تو اس کے اندر حصہ لے لیں.
ٹھیک ہے جی, مزید سوال.
جو آدمی کا مہینے کے تین روزے رکھا ہو, پورے مہینے میں کسی دن تین روزے رکھتا ہو, تو کیا وہ منگل کو روزہ رکھ سکتا ہے؟
کسی روزہ رکھ سکتا ہے منگل کو تین دن لگاتار, تو کیا کہتے ہیں؟
اب دیکھیں
مہینے کے تین روزے رکھنے ہیں.
دیکھیں تین روزے مہینے کے رکھ رہا ہے, تو ابھی اس منگل کا پوچھ رہے ہیں یا کسی عام منگل کا پوچھ رہے ہیں؟ کیونکہ عید الاضحیٰ جو ہوتی ہے اس دن اور اس کے بعد تین دن تک روزہ نہیں رکھ سکتے. اس کے علاوہ اگر کوئی اور منگل کی بات کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, منگل کو تو اکیلا بھی ویسے بھی روزہ رکھ سکتا ہے, اور اگر ویسے ہی رکھنے کا عادی ہے تین دن اور اس درمیان میں منگل کا دن آ گیا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ممانعت کی وجہ یہ بنے گی کہ جن دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے, جیسے عید کا دن ہے, عید الفطر کا دن ہے, وہ منگل کے دن آ گیا اور یہ منگل کے دن روزہ رکھنے کا عادی تھا تو اب اس کی اجازت نہیں ہوگی. اسی طرح بقرعید کے دن یا اس کے بعد تین دن جو ہے اس میں آ گیا منگل کا دن, تو اس دن بھی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی. اس کے علاوہ منگل جب بھی ہو روزہ رکھ سکتے ہیں, کوئی ارجن نہیں اس میں.
ٹھیک ہے, اونٹ کے اندر کتنے حصے ہو سکتے ہیں؟ اس بارے میں بھی کچھ روایت کے اعتبار سے بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اونٹ میں 10 حصے ہو سکتے ہیں, 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں, تو کیا اونٹ بھی سات کی طرف سے کفایت کرے گا یا 10؟
دیکھیں اثر یہ تھا کہ ہر جانور, کوئی سا بھی جانور ہو, بکری ہو, بکرا ہو, بیل ہو یا اونٹ ہو, ہر جانور کے اندر جو حصہ ہونا چاہیے تھا وہ فقط ایک ہونا چاہیے. اپنے قیاس کے اعتبار سے, اصل کے اعتبار سے یہ ہوتا کہ چونکہ ایک جانور ہے تو ایک کی طرف سے کفایت کرے, لیکن چونکہ حدیث مبارکہ کے اندر یہ جو بڑے جانور ہوتے ہیں ان میں سات حصوں کی تصریح آئی ہے کہ یہ سات کی طرف سے کفایت کر جائیں گے, تو لہذا یہ سات افراد کی طرف سے کافی ہو جائیں گے کہ سات افراد اگر اس میں حصہ ملاتے ہیں ان کی طرف سے قربانی ہو جائے گی. ورنہ حقیقت یہ تھی کہ یہ ایک ہی کی طرف سے کافی ہوتے کہ ایک جانور ہے ایک کی طرف سے قربانی ہوتی, لیکن جب حدیث مبارکہ میں اجازت دے دی تو پھر وہ سات کی طرف سے ہوگی. تو حدیث کے اندر جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بڑا جانور ہے, بیل ہے یا اونٹ ہے, یہ سات کی طرف سے کفایت کرتا ہے. اب جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے جس میں 10 کا ذکر ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ اس میں 10 کی طرف سے اونٹ کی قربانی ہو رہی ہے, وہ یہ ہے کہ اس اونٹ کے گوشت کو 10 افراد میں تقسیم کیا گیا, تو وہ 10 افراد کو دے دیا گیا, تو وہ تو اب 10 کو دیں یا 20 کو دیں,
اچھا
دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, گوشت آپ کسی کو بھی کتنا بھی پہنچا دیں. تو لیکن اصل جو قربانی کا وجوب ہے, جو واجب قربانی ہوتی ہے, وہ کتنے افراد کی ادا ہو سکتی ہے؟ تو وہ اونٹ میں 7 افراد ہی کی ادا ہو سکتی ہے.
صحیح ہے, اس میں بطور وہ شراکت یا بطور تقسیم کے اندر وہ شراکت ہے دس افراد میں جو ہے,
یعنی وہ شراکت گوشت کی تقسیم کاری کے اندر ہے نہ کہ قربانی کی شراکت اس کے اندر.
ٹھیک ہے, تو قربانی میں سات حصے ہی متعین ہے زیادہ سے زیادہ,
زیادہ سے زیادہ.
ٹھیک ہے, اونٹ ہو یا بیل وغیرہ تو اس میں زیادہ سے زیادہ سات ہو سکتے, کم ہو سکتے ہیں کوئی پانچ حصے کر کے یا پانچ افراد نے پیسے ڈالے اور پانچ کی طرف سے ہو گیا چار کی طرف سے ہو گیا؟
جی بالکل ہو سکتا ہے, یعنی ایک حصے سے کم کسی کا نہیں ہونا چاہیے,
ایک حصے سے کم,
زیادہ بھلے کسی کا بھی ہو لیکن ایک حصے سے کم کسی کا نہیں ہونا چاہیے. اگر ایک حصے سے کم کسی کا ہوا تو پھر کسی کی طرف سے بھی قربانی نہیں ہوگی, چاہے اس میں آٹھ بندے مل کے کریں یا سات بندے اس طرح کریں کہ ایک ڈیڑھ حصہ لے اور ایک کہے کہ میرا آدھا حصہ ہے, تو پھر کسی کی طرف سے بھی قربانی نہیں ہوگی, سب ایک ایک حصہ لیں گے تو اس صورت میں قربانی یہ ادا ہوگی.
ٹھیک ہے, تو جو چار میں ہوتا ہے تو بعض کے ڈیڑھ ڈیڑھ بن رہا ہے تو ڈیڑھ میں فرق تو مسئلہ نہیں؟
نہیں کوئی مسئلہ نہیں, ایک سے اوپر کسی کا
ایک سے زائد
ایک سے زائد ہی کہلائے گا وہ.
ٹھیک ہے, تو اس طرح اگر تین یا دو باقی رہ رہے ہوں تو یہ چاروں ہی شرکا مل کر ایک حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کرام اہل بیت اس طرح کر کے مقرر
بالکل کر سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں
اور کرنا بھی چاہیے, جو صاحب ثروت ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کی طرف سے بھی قربانی فرمایا کرتے تھے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ آپ ساری امت کی طرف سے ایک ہی قربانی وہ کفایت کر جاتی. جن کو اللہ پاک نے نوازا ہے مال و دولت عطا کیے ہیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ خود اپنی تو قربانی کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھی آپ قربانی کیجیے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل نے وصیت کی کہ میں ان کی طرف سے قربانی کروں, تو آپ ہر سال دو مینڈے ذبح فرمایا کرتے تھے اور ایک مینڈا اپنی طرف سے اور ایک رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے. علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسان صاحب انہوں نے لکھا علامہ ابن سراج کے حوالے سے 10,000 قربانیاں کی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی زندگی میں, یعنی کتنی قربانیاں ہیں.
یہ تو بڑے بڑے آئمہ کا ہمیشہ سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو بالخصوص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے, آپ کو ثواب پہنچانے کے لیے کہ اللہ راضی ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو, تو کرتے اللہ کے لیے قربانی اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے ہیں. تو یہ کئی آئمہ کا طریقہ کار رہا, جیسے کوئی خوشی ملتی, جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال میں سورہ بقرہ پڑھی, تو پڑھنے کے بعد آپ نے پھر جانور ذبح کیے,
دعوت کی
آپ نے.
اچھا ایک سوال یہ بھی آج کسی نے کیا کہ ہماری قربانی کی ابتدا کس سے ہو, کس جانور سے ہو, کہ پہلا جانور ہم اپنے نام کا کریں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو اس طریقے سے. اچھا سوال کرنے کے لاجک کیا تھی ان کے پیچھے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے اپنے قربانی کے جانور کے کلیجی وغیرہ یہ اس طرح کی کچھ چیزیں کھائی جاتی ہیں تو ابتدان ہم وہ کھاتے ہیں, تو ہماری قربانی کا وقت تو 12 بجے کے بعد آتا ہے, ہم تو پہلے کافی نسبتوں کی قربانیاں کرتے ہیں, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, صحابہ کی, اہل بیت کی, پھر اپنے سلسلے کے پیران نظام کی, تو اس طرح ان کا معمول ہے, درجنوں قربانیاں ہوتی ہیں ماشاءاللہ ان کے یہاں, تو کیا کریں, پہلے اپنی کریں کیا کریں؟
دیکھیں اختیار ہے ان کو. اب اس میں بہتر یہ ہے کہ پہلے اپنا
واجب ادا کریں
اور چاہے تو بہرحال یہ کوئی وہ نہیں ہے, یعنی ایک جہت سے دیکھا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کر رہے ہیں تو اس لیے وہ پہلے کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہلے ہونی چاہیے, تو یہ بھی بہتر ہے, اس میں کچھ نہیں, کچھ انکار نہیں کیا جا سکتا. اس جہت سے دیکھتے ہیں کہ واجب پہلے اپنا ادا ہو جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے, اب جس کی جیسی نیت جیسا اس کا ذوق اس کے حساب سے وہ کرے. باقی رہا یہ کہ اسی کے گوشت سے کھانا, وہ ایک مستحب عمل ہے لیکن وہ آپ قربانی کا گوشت کا حصہ ہوگا, وہ کھا لیں گے تو انشاءاللہ اس پر ثواب ملے گا, جیسے امیر السنت کے پاس ایسا ہی ہوتا ہے. تو اب اتنے سارے اسلامی بھائی جمع ہوتے ہیں
بالکل,
تو وہ امیر السنت کی طرف سے جو قربانی ہوئی ہوتی ہے غالباً سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نام کا جانور قربان ہوتا ہے, تو اسی کی کچھ کھانے پینے کی چیزیں آتی ہیں. اب اتنے سارے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کا تھوڑی وہ اپنے حصے آئے ہوتے ہیں, حالانکہ ان میں سے بہت سے وہ ہوتے ہیں کہ جن کے گھروں پہ قربانیاں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن امیر السنت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اسی سے کھا رہے ہوتے ہیں وہ, تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. اور جس بھی جانور کو آپ پہلے ذبح کریں اس میں سے کھا لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں اس میں.
ماشاء اللہ ایسے ذوق والے بھی افراد ہیں اور جن کو اللہ نے نوازا بھی ہے, اور انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ سب سے پہلے جانور خریدتے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, یعنی ہم جب لینے جاتے ہیں تو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور پھر اسی طرح صحابہ کرام علی مردوان میں سے, اہل بیت اطہار میں سے, اولیاء صالحین کاملین میں سے، بالخصوص حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اللہ پاک برکات فرمائے، اور سب کی اس طرح کی کوششیں، کاوشیں، یہ ادب تعظیم والے معاملات، ان کی بارگاہوں میں نذرانے اور تحفے والے معاملات، اللہ یہ بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مزید آپ کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔
میرا سوال یہ ہے کہ 8 ذوالحجہ کو روزہ رکھنا اور اس کے ساتھ ایک روزہ پہلے یا ایک روزہ بعد میں ملانا کیا ضروری ہے، یا صرف 8 ذوالحجہ کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں؟ جواب انہیں فرما دیجیے۔
نئے نئے سوالات آج آ رہے ہیں،
ماشاءاللہ۔
یعنی یہ 8 ذوالحجہ کی ممانعت تو کہیں بھی نہیں پڑی تنہا رکھنے کے حوالے سے، تو اگر کوئی 8 ذوالحجہ کو روزہ رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ رکھ سکتا ہے۔ اور ذوالحج کے مہینے کے اندر جو بالخصوص روزے ہیں، وہ ویسے ہی رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو فرمایا کہ جو رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ ہے وہ یوم عرفہ کا روزہ ہے، یعنی 9 تاریخ کا جو روزہ ہے وہ حاجی کے علاوہ دیگر افراد کے لیے سب سے افضل
نفلی روزوں
میں سے۔
سبحان اللہ۔
تو اس دن جو حاجی ہے اس کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے، مکروہ تنزیہ اس کے لیے ناپسندیدہ ہے کہ وہ رکھے، لیکن جو حاجی نہیں ہے اسے چاہیے کہ 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھے، اور باقی 8 تاریخ کو روزہ رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور آگے پیچھے ملاتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر تنہا بھی روزہ رکھتے ہیں 8 تاریخ کا تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔
جی مزید سوال۔
میرا نام محمد معین احمد ہے۔ مفتی صاحب، میں نے آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ ایک جانور اللہ کی راہ پہ لے کے چھوڑا ہوا ہے، تو اس کی کیا قربانی ہم کر سکتے ہیں؟
جی، عام طور پہ یہ نفلی ہوتے ہیں، کوئی نظر منت وغیرہ تو اس میں نہیں ہوتی، لہذا اس کو قربانی میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کی قربانی بالکل کی جا سکتی ہے، جبکہ قربانی کے جانور کی جو شرائط ہیں اس کے اندر پائی جائیں۔
ٹھیک ہے، یعنی اپنا واجب ادا کرنے کے لیے۔
جی،
اب کچھ لوگوں نے ویسے ہی کیا ہوتا ہے کہ یہ اللہ نام کا ہے، اس کو اللہ کے نام پہ ہم نے بانٹنا ہے، یا بعض اوقات منت والے بھی کلمات ہو سکتے ہیں۔
منت والے تو پھر الگ ہو جائیں گے نا، منت کے احکام جدا ہوں گے، لیکن ویسے ہی عام طور پہ کوئی رکھا ہوا ہے اور اس پہ کوئی منت نظر وغیرہ کی کوئی نیت نہیں ہے اس کی، اور کوئی الفاظ ایسے نہیں کہے اس نے، تو پھر ٹھیک
ہے۔ اچھا، ایک بڑا یونیک سوال ہے، چلیں آپ نے کہا کہ ایسے ایسے سوالات آ جا رہے ہیں تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم حصے جب رکھتے ہیں نا تو ایک حصہ اللہ نام کا ہوتا ہے، ہماری قربانی میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو ایک اللہ نام، ایک آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مختلف، تو یہ بھی کیا تصور ہے کہ نہیں اللہ کے نام کی قربانی، یا اللہ کے نام کے لیے ویسے ہی ایک حصہ، یوں کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیں، سب سے پہلے تو جو قربانی ہے وہ تو ہوتی ہی اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوبہ، فرمائیے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اس اللہ کے لیے ہے کہ جو تمام عالمین کو پالنے والا ہے۔ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کیجیے۔
ٹھیک،
تو جو قربانی ہے وہ اصل ہے ہی اللہ پاک کے لیے،
سارے حصے
جو قربانی سے تقرب الی غیر اللہ چاہتا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کا تقرب چاہتا ہے، تو وہ تو پھر قربانی ہی اس کی نہیں ہوگی، جانور ہی حرام ہو جائے گا، اس کے مسائل جدا ہو جائیں گے۔ تو قربانی کرتے ہوئے جو نیت ہوتی ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے، غیر کے لیے نہیں ہوتی، نمبر ایک یہ۔ نمبر دو، اب جو قربانی کا کہ جانور کے جو گوشت ہے اس کے پھر جدا گانا کچھ مسائل ہوتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ سارا کا سارا گوشت اپنی ملکیت میں ہو تو پھر بندے کو اختیار ہوتا ہے کہ جیسا چاہے تصرف کرے، لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس میں حصے دار ہوتے ہیں۔ اب جو حصے دار ہوتے ہیں پھر اس میں گوشت کی تقسیم کے پہلے ان کے مسائل دیکھنے ہوں گے کہ ان میں جو گوشت کی تقسیم کاری کرنی ہے وہ شریعت مطہرہ کے مطابق کرنی ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس میں سے اللہ کی راہ کے اندر نکالے، یا سارے کے سارے راضی ہو کے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک حصہ اللہ پاک کی رضا کے لیے الگ کر دیتے ہیں اور اس کو ہم اللہ کی راہ کے اندر خیرات کر دیں گے، تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، یہ ایک الگ سے ہو سکتا ہے۔ باقی جو قربانی کا گوشت ہے اس کے حوالے سے حکم شرع یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں گے۔
ٹھیک،
ایک آپ نے غریبوں کے لیے نکالنا ہے، یہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوتا ہے۔ ایک اپنے لیے رکھنا، اگر اس میں بھی بندہ اچھی نیت کرتا ہے یہ بھی اللہ پاک کے لیے ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ پھر احباب کو دینا، رشتہ داروں کو دینا، اگر اس میں اچھی نیت کرتا ہے تو یہ بھی اللہ ہی کے لیے ہو جائے گا۔ ان تعلقات نبھانا چاہتا ہے، صلہ رحمی کرنا چاہتا ہے، اس لیے رشتہ داروں کو دے رہا ہے، تو یہ بھی اللہ پاک ہی کے لیے ہے۔ اپنے گھر کے لیے اس لیے رکھ رہا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے گھر والے خوش ہوں اور گھر والوں کو اچھا کھانا ملے، تو یہ بھی اللہ پاک ہی کے لیے کہلائے گا۔ بلکہ فقہ اکرام نے یہاں تک لکھا کہ اگر کوئی شخص قربانی کرتا ہے واجب ہے اس کے اوپر, لیکن اس کے گھر کے افراد بہت زیادہ ہیں
اور ان پہ واجب ایک آدھا ایک دو
ایک کے اوپر واجب ہے اور گھر کے افراد بہت سارے ہیں. اب اس کے لیے اگر وہ سارا کا سارا خود رکھ لیتا ہے کہ گھر والوں کو تنگی ہوتی ہے, گوشت نہیں مل پاتا, تو یہ اس کے لیے جائز بلکہ بہتر ہے کہ وہ سارا کا سارا اپنے بچوں کے لیے رکھ لے. جبکہ ایسی صورت ہو, ہمارے یہاں عام طور پہ ایسی صورت ہوتی نہیں ہے, لیکن یہ کنڈیشن اس زمانے کے اعتبار سے علماء کرام نے لکھی ہے کہ گھر کے افراد بہت زیادہ ہیں, اس لیے اس کے اوپر جو قربانی واجب تھی قربانی کر کے اس نے گوشت رکھ لیا تو یہ بہتر ہے. لیکن افضل اور اولا طریقہ جو عمومی طور پر ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے تین حصے یہ کیے جائیں.
ٹھیک ہے, تو خلاصہ یہی ہوا کہ یہ وہ جو ایک حصہ تھا جی, یعنی اللہ کے نام پر قربانی یا اللہ کا حصہ, یوں یہ تصور, اس کو کیا کہیں گے آپ؟
اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے نا کہ اللہ کے نام پہ جب قربانی کر لی, اب ایک گوشت کا اچھے سے اچھا حصہ مثال کے طور پر رکھ لیے کہ بھئی یہ تو ہم اللہ پاک کے لیے نکالیں گے, یعنی غریبوں کو دے دیں گے, سیدوں کو دے دیں گے, یہ اس نے نیت کی تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں.
ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. اور خود امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا بھی یہ معمول رہا ہے اور اپنے بیان فرمایا ہے کہ جو قربانی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر وہ کرتا ہوں تو اس کا گوشت سارا سادات اکرام کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا ہے, کہ یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے. اور انہی کے نانا کے نام پر قربانی کی ہے تو انہی کا گوشت گویا کہ آپ کی آل میں ہی آپ کے ان گھرانے والوں کو ہی گویا کہ پہنچا دیا گیا. اور جو فرمایا میں اپنے مرحوم والد کے نام پر کرتا ہوں تو اس کا گوشت سارا وہ تصدق کر دیں, وہ اللہ کے نام پر یعنی خاص غربا میں تقسیم کر دیتے ہیں, تو یہ بھی اچھا عمل ہے. جس سے یہ ہو سکے تو ایسا بھی کرنا چاہیے. مزید سوالات.
محمد نواز عطاری رحیم یار خان سے, مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے, قربانی کی خال جو چمڑا ہوتا ہے یہ مساجد زیر تعمیر ہو, اس کو یا امام صاحب کو یا سید صاحب کو لگ سکتی ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے.
جی
جی بالکل, مسجد میں تو دے سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. امام صاحب کو بھی اگر آپ بطور تنخواہ وہ نہیں دیتے, یعنی مثال کے طور پر آپ نے امام صاحب سے اجارہ کیا ہوا ہے کہ امام کو تنخواہ آپ دیتے ہیں, اب بطور اجرت آپ اسے دے رہے ہیں تو اس کے دینے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح سید صاحب آپ کے یہاں مثال کے طور پر جاب کرتے ہیں, تو اب آپ ان کو اجرت کے اندر وہ دینا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے, لیکن اس کے علاوہ ویسے ہی آپ ان کی خدمت کے لیے یہ قربانی کی جو کھال ہوتی ہے وہ ان کو دے دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, انہیں دیا جا سکتا ہے,
دے سکتے ہیں.
بالکل.
لگتی کس کس کو, انہوں نے بولا کس کو لگ سکتی کس کو؟
یہ ہر جو تقرب یعنی نیکی کا کام ہوتا ہے, خیر کا کام ہوتا ہے, اس کے اندر اسے دیا جا سکتا ہے. مساجد کے اندر دے سکتے ہیں, مدرسے کے اندر دے سکتے ہیں, خود اپنے تک کے لیے رکھنے کی اجازت ہوتی ہے جبکہ اس سے تمول نہ ہو اور اس کو ایسی چیز کے ساتھ آپ نہ بدلیں کہ جو فنا ہو جائے گی. مثال کے طور پر اس جو چمڑا تھا اس کو کسی نے جو خشک کر لیا اور اب اپنے بیٹھنے کے لیے اس نے رکھ لیا, یا اس کی جلد بنا لی, اس نے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے اس کی جلد بنا لی, تو یہ بھی ٹھیک ہے, اس طرح کیا جا سکتا ہے.
پرانے زمانے میں لوگ پانی بھرنے کے لیے
مشکیزیں بناتے تھے, وہ بھی بنائے جا سکتے ہیں.
ٹھیک ہے, تو یعنی خود بھی رکھ کر اسے ایسے کام میں لیا جا
سکتا ہے کہ جس کے اندر اس کھال کو فنا کرنا لازم نہ آئے, ختم کرنا لازم نہ آئے.
ٹھیک ہے, بیچ دینا پیسہ کما لینا
نہیں, یہ جائز نہیں ہے. اگر آپ اس کو بیچا تو اب اس کا جو پیسہ ہے یہ شرعی فقیر ہی کو دینا ہوگا, اب آپ کسی سید صاحب کو بھی نہیں دے سکتے, امام صاحب اگر مستحق کے زکوٰۃ نہیں ہے تو ان کو بھی نہیں دے سکتے, تو اب جو دینا ہوگا وہ صرف اور صرف آپ کو شریف فقیر ہی کو دینا ہوگا.
ٹھیک ہے, بعض اوقات آدمی کے کچھ خاندان میں ایسے لوگ ہوتے ہیں یا بیوہ عورتیں ہوتی ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کو بیچ کر ہم نے اس کا جو پیسہ آیا وہ ان غریبوں میں تقسیم کر دیں گے.
جی بالکل, یہ ایسا ہو سکتا ہے غریبوں کے لیے, اس کو خود بیچا اس نیت سے کہ ان تک رقم پہنچانی ہے, یا اس لیے بیچا کہ اس کی رقم مسجد تک پہنچائیں گے, یا اس لیے بیچا کہ اس کی رقم سیدوں کو پہنچانی ہے جو مستحق ہیں اس کے, تو اس لیے بیچا تو اب وہ رقم ان کو پہنچائی جا سکتی ہے.
ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. اس کے ذریعے سے بھی ہمیں ثواب ہی کمانا چاہیے کہ ہمیں جو گوشت کا حکم وہی کھال کا ہے, کھاؤ ذخیرہ کر لو یا ثواب کماؤ. تو کتنے نیکی کے کام ہیں جن کے اندر آپ کے یہ چرم قربانی, قربانی کے جانوروں کی یہ کھالیں. الحمدللہ اس پیاری اور دینی تحریک دعوت اسلامی جس کے ساتھ لاکھوں لوگ اشاکان رسول یہ تعاون کرتے ہیں, بلکہ نہ صرف تعاون بلکہ خود پہنچاتے بھی ہیں وہاں پر, اور خود بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے دوست احباب کو بھی ساتھ ملا کر, یا جیسے ہی کہیں قربانی کا جانور نظر آیا ان کو پہلے سے بکنگ کرتے ہیں، وہاں ان کو جا کر ٹوکن دیتے ہیں، رسید دیتے ہیں، یا ان سے بات چیت کر لیتے ہیں کہ آپ دعوت اسلامی کو یہ کھال دیجئے۔ تو اس طرح کا عمل آپ کو سب کو ہمیں کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ہماری اپنی یہ دینی پیاری تحریک ہے کہ جس کے اندر اتنے یہ شعبہ جات ہیں، اور دین متین کی اشاعت خدمات کے لیے، دین متین کی سربلندی کے لیے یہ آپ کے دیے ہوئے عطیات، قربانی کی دی ہوئی کھالیں یہ الحمدللہ استعمال ہوتی ہیں، اسی میں مصرف میں خرچ کی جاتی ہیں۔ تو یہ جتنے بھی بڑے بڑے عظیم دین کے کام ہو رہے ہیں اس میں آپ کا بھی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ضرور حصہ رہے گا۔ تو اس حوالے سے بھی آپ ضرور خود بھی اپنا ذہن بنائیں، اور اپنے دیگر عزیزوں کو بھی کہہ کر، اور جہاں تک خود ہو سکے آپ آگے بڑھیں، اور ابھی سے ہی ان کے نام بھی آپ لکھ لیجئے، اپنے وہاں کے ذمہ داران سے رابطہ کروا دیجئے۔ جتنی کوشش کریں گے اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو بھی اتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ مزید سوال۔
میرا نام زین ہے، کچھ قصائی جو عید کی نماز نہیں پڑھتے ان سے قربانی کروانا جائز ہے یا نہیں؟
نماز انہوں نے پڑھی نہیں ہے تو قربانی کیا کیا کہتے ہیں؟
ہونا تو میرا یہی چاہیے کہ نہ کریں ان سے قربانی، تاکہ زجر و توبیخ ہو اور ان کو عبرت ملے کہ بھائی لوگ ہم سے اس قدر جو ہے وہ بیزار ہیں کہ اب نماز نہیں پڑھے تو ہم سے قربانی نہیں کروا رہے۔ لیکن بہرحال ان کو ان دنوں کے اندر کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہوگی، امید تو یہی ہے کہ ان دنوں میں جو قصاب ہوتے ہیں وہ بھی بہرحال نماز عید تو پڑھتے ہی ہوں گے۔ ہاں لیکن ان میں سے ایک تعداد ہوگی کہ جو نہیں پڑھتی ہوگی، تو اگر ان سے قربانی نہ کریں تو اچھی بات ہے، لیکن اس دن جو حالت ہوتی ہے وہ تو راہ چلتا مل جائے قصائی، جو قصاب ہوتا ہے اسی کو پکڑ لیتے ہیں، تو اب کہاں اس کی تفتیش کرنے کے لیے جائیں گے کہ اس نے عید کی نماز پڑھی ہے نہ پڑھی۔ بہرحال اگر اس نے مسلمان ہے اور اس نے اللہ کا نام لے کے ذبح کر دیا تو اس صورت میں جانور تو آپ کا ذبح ہو جائے گا، لیکن بہت اچھی بات ہے کہ ایسے آپ قصاب کے ذریعے سے قربانی کروائیں کہ جو نماز پڑھتا ہو، عام روٹین میں بھی نماز پڑھتا ہو، باشرہ ہو، تو بہت اچھی بات ہے، اور جتنا وہ نیک ہوگا اتنے ہی آپ کے لیے اچھا ہوگا۔
اور یہ خود بھی جن کا حصہ ہو رہا ہے اگر قربان کرنا چاہتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے تو خود ذبح کریں،
یہ تو زیادہ اچھا ہے،
خود ذبح کریں
اور ورنہ کم از کم یہ ہو کہ اس کے پاس وہ کھڑے رہیں۔ اصل میں ذبح کرنا الگ چیز ہوتی ہے،
جی ہاں،
اصل مسئلہ اس کو سنبھالنا، جانور کو اس کو گرانا، اس کے بعد اس کو زہر کرنا،
اس کے جو ماہر ہیں وہی کریں گے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، انہوں نے خود بھی اگر نماز نہ پڑھی ہو جس کا حصہ ہو رہا ہے، تو
شہر کے اندر اگر نماز ہو چکی ہے جہاں انہیں شہر میں قربانی کر رہے ہیں، اور پورے شہر کے اندر کہیں بھی نماز عید ہو چکی ہے، تو اس کے بعد قربانی تو ہو سکتی ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی عید پڑھنے کے بعد ہی قربانی کریں۔
ٹھیک ہے۔ مزید سوال۔
میں اصل میں قربانی کرنا چاہ رہا ہوں، دو حصے میں لے رہا ہوں، ایک میں اپنا کرنا چاہ رہا ہوں، ایک بیٹی کا جو ابھی شادی شدہ نہیں ہے، تو کیا ان کی طرف سے قربانی ہو کر سکتا ہوں یا؟
جی
بالکل، اگر دیکھیں ان کی طرف سے نفلی قربانی کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر ان کے پر واجب ہے اور آپ ان کے تمام کے تمام کام سر انجام دیتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کے واجب بھی جو اس طرح کے ہوتے ہیں وہ آپ ادا کر دیتے ہیں، زکوٰۃ ان کی طرف سے دے دیتے ہیں، صدقہ فطر ان کی طرف سے دے دیتے ہیں، اب اس طرح کی اجازت آپ کو موجود تھی تو آپ نے اس کی طرف سے قربانی کا حصہ لے لیا، تو اس کی طرف سے بھی قربانی ادا ہو جائے گی، اور بہتر یہ ہے کہ آپ اسے بتا دیں کہ بھائی میں تمہاری طرف سے قربانی کا حصہ ملا رہا ہوں، تاکہ ایک تو واضح طور پہ اجازت ہو جائے، دوسرا یہ کہ اس کو پتہ بھی چل جائے کہ میرا واجب ادا ہو رہا ہے۔
ٹھیک ہے۔ مزید سوال۔
میرا مفتی صاحب یہ سوال ہے کہ اتنی دولت
ہو
قربانی سے واجب ہے؟
کتنا نصاب کی انہوں نے پوچھا ہے، خلاصہ یہ
جی بہن کا 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کے مساوی ضرورت کے علاوہ رقم ہو، یا ایسا سامان کہ جو بیچنے کا ہے یا ضرورت کے علاوہ کا سامان ہے وہ اتنا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتا ہے، یا آپ کے پاس کچھ چاندی ہے، کچھ رقم ہے، کچھ سونا ہے، کچھ بیچنے کا مال ہے یا ضرورت کے علاوہ مال ہے، یا ان میں سے کچھ موجود ہے اور سب کو ملائیں تو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہو جائے گا، تو ایسے شخص کے اوپر بھی قربانی واجب ہوتی ہے، یہ نصاب ہے اس کا۔
ٹھیک ہے۔ ناظرین اکرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اللہ پاک سب کو درست طریقے کے مطابق، جتنے بھی لاکھوں لاکھ لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہیں، حج مبرور کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قربانیوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جانور خرید رہے ہیں اور لے کے آ چکے ہیں، جانوروں کی خدمتیں کر رہے ہیں، اللہ پاک سب کے نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہے۔